الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. تشیع، تقاضے اور ذمہ داریاں موضوع گفتگو کا جو آپ سماعت بھی فرما چکے ہیں اور ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، ایسا موضوع، اس کی وضاحت کے لیے اور اس کے ہر تین حصوں کو بیان کرنے کے لیے فرصت چاہیے. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ شاید اسی فرصت کا یہ پہلا قدم ہے. اس مہیا فرصت سے اس موضوع کا آغاز کرتے ہیں، نہ اختتام. تشیع حقیقت کیا ہے؟ یہ کلمہ اور یہ لفظ سنتے ہی انسان کے ذہن میں کیا تصور پیدا ہوتا ہے؟ شیعہ کا لفظ آتے ہی، تشیع کا نام آتے ہی انسان کے ذہن میں کچھ مفہوم پیدا ہوتا ہے. جو کچھ تصور ذہن میں آتا ہے، حقیقت تشیع اس سے بہت ہٹ کر ہے. یعنی بنا تشیع، بنیاد تشیع، جس چیز پر استوار کی گئی تھی، کھڑی کی گئی تھی، آج یہ لفظ اور یہ مطلب اس سے بہت دور ہے. کسی بھی ماحول میں چلے جائیں، خصوصاً اس ملک میں، پاکستان میں، اگر آج تشیع کہا جائے، ذہن میں کیا تصور پیدا ہوتا ہے؟ جو کچھ ذہن میں آتا ہے شاید حقیقت تشیع میں اور اس میں بہت فاصلہ ہو. شاید نہیں بلکہ یقیناً فاصلہ ہے. آج تشیع کے نام پر ہمارے ذہن میں چند رسومات، چند شعار، چند اعمال اور چند توقعات و آرزوئیں ذہن میں آتی ہیں. حتی یہ رائج تصور بھی مسخ ہوتا چلا جا رہا ہے. بعض اوقات تو تشیع کا لفظ جو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اس سے اثر پڑتا ہے، تأثر قائم ہوتا ہے، تشیع یعنی بے عملی. تشیع یعنی فقط تمنا. چونکہ یہ مفہوم تشیع کا ان لوگوں کے کارکردگی سے پیدا ہوا ہے جو تشیع سے منسوب ہیں، یعنی ہم جیسے. ہمارے اعمال، ہماری کارکردگی، ہمارا رویہ، ہمارا موقف، ہر شیعہ، ہر مذہبی البتہ اپنے مذہب کا ترجمان ہوتا ہے. کبھی زبان سے ہوتا ہے، کبھی اپنے عمل سے ہوتا ہے، کبھی اپنی زندگی کے انداز سے ہوتا ہے، طرز گفتار و کردار سے ہوتا ہے. وہ دوسروں کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں جس مکتب سے منسلک ہوں، اگر اس مکتب کو عملی شکل دی جائے تو میں بنتا ہوں، اور مجھے اگر مکتب کی زبان پہ پیش کیا جائے تو مذہب بنتا ہے. یعنی ہم جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں، اگر تشیع کو مجسم کیا جائے تو ہماری شکل میں کچھ بنے گا، اور ہمیں اگر مکتب کی زبان میں رقم کیا جائے تو مذہب بنے گا، تشیع بنے گا. پھر ان دونوں صورتوں کو انسان آپس میں تقابل کرے، موازنہ کرے، کہ آیا جب مکتب کو مجسم کیا جائے، اس کی تصویر بنائی جائے، اس کی نقاشی کی جائے، میری صورت بنتی ہے یا کسی اور کی صورت بنتی ہے؟ تشیع کے اصول، تشیع کا ہدف، تشیع کی تعلیمات، تشیع کی بنیادیں، تشیع کی راہیں، تشیع کے آداب، اگر کسی ماہر مصور کو دیے جائیں اور اس مصور سے یہ چاہا جائے کہ آپ اس کو انسانی روپ دیں، آیا وہ ہمارا روپ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ جس طرح سے آج مسلمان اسلام سے اتنا ہی دور ہے جتنا غیر مسلم اسلام سے دور ہے، عملی طور پر فقط ایک نسبت کا فرق ہے کہ پیدائشی طور پر مسلمان اسلام سے منسوب ہے، نسبت رکھتا ہے، اور غیر مسلم یہ چانس اس کو نہیں ملا، کسی مسلم کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، یہ نسبت برقرار نہیں ہو سکی اس کی. پیدائشی طور پر ایک مکتب سے منسوب ہو جانا اور عملی مکتب سے اس طرح سے دور ہونا جتنا غیر مسلم دور ہے. اسلام کی اگر آج تصویر بنائی جائے، حقیقی اسلام کی اگر تصویر بنائی جائے، تو یقیناً موجودہ مسلمان کی شکل میں یا موجودہ مسلم امہ کی شکل میں نہیں بنتی. اس وقت ذہن میں کچھ اور شخصیتیں انسان کے، ان کا تصور آ جاتا ہے. جب بھی کہیں اسلام، فوراً نگاہیں صدر اسلام کی طرف لوٹ جاتی ہیں، آغاز تاریخ اسلام کی طرف نگاہیں لوٹ جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد فقط نسبتیں رہ جاتی ہیں، اسلام سے رشتے فقط رہ جاتے ہیں، اسلام کی طرف ایک آرزو و تمنا انسان کی رہ جاتی ہے. تشیع جو تفسیر صحیح اسلام ہے، اس کے ساتھ بھی نسبت کم و بیش ایسی ہی ہے. جو منسوب ہے آج تشیع کے ساتھ، عملی طور پر اگر دیکھیں اتنی ہی دور ہیں جتنے غیر شیعہ تشیع سے دور ہیں. دیکھیں ذرا تشیع کے چہرے سے پردہ ہٹا کر، تشیع کس چیز کا نام ہے اور ہمارے ذہنوں میں کیا تصور قائم اور برقرار ہے، اور ہمارے عمل سے، ہماری کارکردگی سے تاثر کیا قائم ہوتا ہے کہ تشیع کس کو کہتے ہیں؟ ہم جو منسوب ہیں تشیع سے اور ترجمان ہیں تشیع، ہمیں دیکھ کر لوگوں کے ذہنوں میں کیا تصویر بنی تشیع کی؟ ایک موجود تشیع ہے اور ایک مطلوب تشیع ہے. ایک وہ تشیع ہے جو ہم نے اپنایا ہے، ہمارے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، اور ایک وہ تشیع ہے جو مطلوب ہے، جس تک پہنچنا ہے، جس کا حکم ہے، جس کا دستور ہے. جب تک کسی مکتب کی شناخت نہ ہو پائے، پہچان نہ ہو پائے، انسان صحیح طور پر اس مکتب سے اپنا رابطہ بھی نہیں بڑھا سکتا. مطلوبہ رابطہ ایک مبہم مکتب، ایک مجمل مکتب سے، مذہب سے برقرار نہیں ہوتا. تشیع کو اگر کریدیں جا کر دیکھیں تشیع کہاں سے شروع ہوا، کس چیز کا نام ہے تشیع، تشیع در حقیقت جب اسلام کے اندر لوگوں نے مختلف راستے تلاش کیے، اپنی خواہشات، اپنے ذہنی خیالات، اپنے اہداف مقاصد بنام اسلام اور زیر سایہ اسلام، زیر پرچم اسلام جب پیش کیے گئے، وہ خط جو کھینچا گیا تاکہ اسلام کی صحیح نشاندہی کی جا سکے کہ اسلام اس خط سے باہر نہیں، اس کا نام تشیع ہے. وہ اصلی خط تاکہ معلوم ہو کہ یہ تشیع، یہ اسلام ہے. اسلام و تشیع دو چیزیں نہیں ہیں. تشیع در حقیقت اسلام کی نوعیت کا نام ہے، طرز اسلام کا نام ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دین مقرر ہوا انسان کے لیے وہ ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. لیکن اس اسلام اور اس دین کی ایک عملی شکل، ایک حقیقی شکل، وہ بھی بتانا ضروری ہے کہ انسان کس طرح اسلام کو لے، کیسا اسلام. خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دین مقرر ہوا انسان کے لیے وہ ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. لیکن اس اسلام اور اس دین کی ایک عملی شکل، ایک حقیقی شکل، وہ بھی بتانا ضروری ہے کہ انسان کس طرح اسلام کو لے، کیسا اسلام. تشیع عنوان ہے اسلام کی، اسلام کے ساتھ وابستگی کا، اسلام کے ساتھ تعلق کا، کہ انسان کا تعلق اسلام سے کس طرح کا ہو. تشیع فرقہ نہیں ہے. توجہ فرمائیں، ہم نے تشیع کو فرقہ بنا دیا کہ اسلام میں بنا ہوا ایک فرقہ تشیع ہے. یہ ہمارا تاثر ہے. جس طرح دوسرے فرقے بنے ہوئے بہت سارے، تسنن ایک فرقہ ہے، تشیع ایک فرقہ ہے، عباسیہ ایک فرقہ ہے، خوارج ایک فرقہ ہے، اور جتنے فرقے ملل و نہل میں اور علم ادیان میں ذکر کیے گئے ہیں. پھر تشیع کے ضمن میں زیدیہ تشیع ہے، اسماعیلیہ تشیع ہے، اثناشریہ تشیع ہے، تسنن کے ضمن میں پھر آگے بہت سارے فرق. اس ردیف میں رکھ کر اگر تشیع کو دیکھیں، تشیع ایک فرقہ نظر آتا ہے. حالانکہ بانی تشیع نے، وہ بانیان تشیع نے اسے فرقہ نہیں بنایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو جب نگاہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، یا مذہب کو، یا دین کو، یا تشیع کو، ایک خاص دروازہ بنا دیا گیا ہے کہ یہیں سے آپ آئیں، یہیں سے جائیں، یہیں سے دیکھیں. کہاں سے جہاں سے کسی ایک آدمی کو توفیق ہوئی دیکھنے کی. یہ جملہ میں اس جیسی مجالس میں عرض کرتا ہوں جہاں ایسا ماحول ہو کہ جس گھر کے اور جس مجموعے کے کئی دروازے ہوں, جیسے انشاءاللہ خدا آپ کو اگر توفیق عطا فرمائے اور بیت اللہ کی زیارت آپ کو نصیب ہو, آپ مشرف ہوں گے, وہاں دیکھیں گے کہ اس کے کئی دروازے ہیں. مسجد الحرام کے کئی دروازے ہیں, مسجد النبی کے کئی دروازے ہیں. ہم کسی کاروان میں ہوتے ہیں, کسی قافلے میں جاتے ہیں, وہ قافلہ سالار یا عالم دین جو کاروان میں ہوتا ہے, جس دروازے سے خود پہلی دفعہ گیا ہے اسی سے ہمیشہ کاروان کو بھی لے کے جاتا ہے, اور کاروان والے بھی جب پہلی دفعہ اس کے ہمراہ ایک دروازے سے جاتے ہیں, مہینے بھر کے قیام میں فقط اسی دروازے سے آتے جاتے ہیں. حالانکہ بیسیوں اور بھی دروازے ہیں. انسان کے اندر ایک حصے جستجو بھی پائی جاتی ہے, وہ حصے جستجو انسان سے یہ کہتی ہے کہ ہر وہ دروازہ جہاں سے میں نہیں گزرا ہے وہاں جھانک کے تو دیکھوں ہے کیا, ایک دفعہ اس در سے بھی گزر کے دیکھوں, ایک دفعہ اس عنوان سے بھی دیکھوں, ایک دفعہ اس زاویے سے بھی دیکھوں, شاید یہاں سے کچھ اور منظر لگتا ہو, شاید یہاں کوئی اور حقیقت میرے سامنے آئے. لیکن جب انسان لکیر کا فقیر بن جاتا ہے, لکیر کا فقیر, اسی لائن پہ چلتا ہے جہاں پہ اس کو ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ کو اسی لکیر پہ چلنا ہے, یہاں سے دائیں بائیں نہیں ہونا اور نہیں ہوتا. تشیع کیا چیز ہے؟ تشیع کو سمجھنے کے لیے, تشیع کو درک کرنے کے لیے, تشیع کو پڑھنے کے لیے اور تشیع سے مربوط رہنے کے لیے بعضوں نے ایک لکیر کھینچ دی, بعد میں آنے والی اسی لکیر کے فقیر بن گئے. یعنی ہم اس لکیر کے فقیر ہیں. کس نے ہمیں تشیع پہچانوایا یا کہاں سے ہم پڑھتے ہیں تشیع؟ ایک علم ہے جو مدرسوں میں اس علم کے نام سے پڑھایا جاتا ہے, لیکن باہر عوام میں اس علم کے عنوان سے پیش نہیں کیا جاتا, لیکن نتیجہ اسی علم کا ہے. یہ وہ علم ہے جو مختلف مذاہب اور فرق سے اور ان کے آراء, نظریات اور عقائد سے گفتگو کرتا ہے, بحث کرتا ہے, ان میں آپس میں تقابل کرتا ہے, صحیح نظریات کو غیر صحیح نظریات سے جدا کرتا ہے وہ علم. پھر اس کی شاخیں ہیں, وہ ہے علم کلام. یعنی علم عقائد جس کو کہا جاتا ہے. یہ تشیع کو دیکھنے کا ایک دروازہ ہے, اس کا بھی اپنا ایک پس منظر ہے, کیسے یہ علم وجود میں آیا اور کیا اس میں پیش کیا جانا مقصود تھا. لیکن ایک در ہے, مذاہب کو پڑھنے کا, دیکھنے کا ایک دروازہ ہے, علم ادیان, علم فرق. اس دروازے سے دیکھا لوگوں نے, انہیں تشیع دوسرے فرقوں کے مقابلے میں ایک فرقہ نظر آیا. فرقہ یعنی گروہ, فرقہ یعنی ایک پارٹیشن یا ایک سپریشن دوسرے فرقوں کے مقابلے میں. اب اگر کوئی غیر شیعہ آیا, اس نے آ کر تشیع کو دیکھا, اس کو بھی تشیع ایک فرقہ نظر آیا. خود شیعہ نے بھی جب اسی دروازے سے دیکھا, اس کو بھی فرقہ نظر آیا, چونکہ آنا بھی فرقہ ہی نظر آنا چاہیے. اس لیے کہ جو در کھولا گیا تشیعوں کی طرف, جو لکیر کھینچی گئی تشیعوں کی جانب, وہ یہی تھی کہ تشیع ایک فرقہ ہے, ایک گروہ ہے. کہاں جا کے پڑھیں ہم تشیع کو, کس نگاہ سے دیکھیں, کس زاویے سے دیکھیں تاکہ تشیع کا اصلی روپ ہمیں سمجھ میں آ جائے, اصلی چہرہ سمجھ میں آ جائے. عموماً جو لوگ جرأت و شجاعت رکھتے ہیں وہ ایک شے کو کئی زاویوں سے دیکھتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں. اگر ایک شے کے کئی زاویے ہوں, کئی جہات ہوں, ہر جہت سے اس کو جھانکتے ہیں, ہر جہت سے اس کو دیکھتے ہیں, لیکن گھبراتے نہیں یہ دیکھتے ہوئے, ڈرتے نہیں, جھجکتے نہیں اس کو دیکھتے ہوئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بزدل, شجاعت نہیں ہوتی. شجاعت کس کی؟ اس اعتراف کی شجاعت کہ جس راستے سے میں آ جا رہا تھا اس سے بہتر ایک اور راستہ بھی موجود ہے. اب اپنی روزمرہ کی گفتگو میں انہی زمینی راستوں کے بارے میں آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں اسی میں اس شجاعت کا اندازہ ہو جاتا ہے. آپ آئے کسی سڑک سے اس حال تک, دوسرا کسی اور سے آیا, اب مل بیٹھ کر آپس میں جب تقابل کرتے ہیں, جس راستے سے میں آیا وہ درست ہے یا جس راستے سے آپ آئے وہ درست ہے, اسے معلوم ہے کہ یہ ایک اور راستے سے آیا لیکن اس راستے پہ جانے کی جرأت و شجاعت نہیں. ایک چہرہ, ایک تصویر ہمیں دکھائی گئی ہے تشیع کی کہ یہ ہے تشیع, اس تصویر میں تشیع ہمیں فرقہ نظر آتا ہے, ایک گروہ نظر آتا ہے. مسلمانوں میں سے ایک مسلمان فرقہ, اور جب کہا جاتا ہے کہ نہ یہ ایک زاویہ ہے تشیع کو دیکھنے کا اور اس زاویے سے تشیع کو دیکھیں, صحیح چہرہ نہیں لگ رہا کہ کیا ہے تشیع. ایک دوسرے زاویے سے دیکھیں آپ کو تشیع کی صحیح تصویر بھی نظر آ سکتی ہے. اس کے لیے جرأت کی ضرورت ہے, شجاعت کی ضرورت ہے. شجاعت نہ مکے مارنے کی شجاعت, نہ ہاتھ چلانے کی شجاعت, تفکر کی شجاعت. شجاعت کئی میدانوں میں ہو سکتی ہے. فیصلہ کرنے کی شجاعت, بعض لوگوں میں شجاعت نہیں ہوتی, فیصلہ نہیں کر پاتے. جو لوگ مردد ہوتے ہیں شجاع لوگ نہیں ہوتے, آخر تک کسی بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں, آؤں یا نہ آؤں, یہ کام کروں یا نہ کروں, شجاع نہیں ہے. ویسے کچھ ہوتے ہیں نیت نہیں ہو سکتی ان سے کسی کام کی, کسی عبادت کی نیت نہیں کر سکتے. بعض ہے فیصلے نہیں کر سکتے, بعض ہیں انتخاب نہیں کر سکتے, انتخاب کی شجاعت نہیں ہے موجود ان کے اندر. اسی طرح ایک ہے تفکر کی شجاعت, فکر کی شجاعت, کہ انسان ایک منظر سے دیکھتا ہے, ایک جہت سے, ایک پہلو سے دیکھتا ہے اور زندگی میں اسی کو اپنے لیے وتیرہ بنا لیتا ہے, اور نئے زاویے سے دیکھنے کی شجاعت نہیں ہے اس کے اندر. آپ توجہ فرمائیں, دیکھتے ہیں تشیع کو ایک نئے زاویے سے, ایک نئی دید سے. اس میں تشیع کیا نظر آتا ہے؟ فرقہ نظر آتا ہے, وہ شکل نظر آتی ہے جو آج ہم نے بنا دی ہے, وہ چہرہ نظر آتا ہے جو آج تشیع کا نام سن کر جو تصور ذہن میں قائم ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے, یا تشیع کے نام پر کوئی اور چیز ذہن میں ابھرتی ہے. دین اسلام ہے لیکن اس دین کی ایک شکل بھی ہے, ایک صورت بھی ہے, عملی شکل بھی ہے اس کی. چونکہ دین ایک مجموعہ ہے, دین مجموعہ ہے عقائد کا, دین مجموعہ ہے تصورات کا, دین مجموعہ ہے اصولوں کا, دین مجموعہ ہے آداب کا, دین مجموعہ ہے اعمال کا, دین مجموعہ ہے فرائض کا, ذمہ داریوں کا اس پورے مجموعے کی ایک عملی نوعیت بھی ہے، شکل بھی ہے اس کی. اگر انسان دین اپنائے، دین اپنانے کے بعد جب اس کی عملی تصویر کی طرف نگاہ کرے، دیکھے آیا یہ کون سی تصویر بنی، کیا نتیجے میں سامنے کیا آیا، اسلام کو جب انسان عملی قالب میں ڈالے میں اس کو مثال کے ساتھ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ ساری چیزیں ہیں جن کے لیے ایک فارمولہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس فارمولے کا ایک نمونہ بھی دیا جاتا ہے کہ اگر یہ فارمولہ، اس پر آپ نے عمل کیا اور اس کے مطابق کوئی چیز بنائی تو یہ چیز بنے گی. آپ ممکن ہے کوئی اسی فارمولے پر عمل کریں، وہ چیز بنائیں لیکن آخر میں بنے کچھ اور. جیسے کوئی چیز بھی، کھانے کی بنائے آپ، استعمال کی کوئی چیز بنائے آپ، آپ بریانی بناتے ہیں، وہ لوگ بریانی بناتے ہیں جن کو آتا ہے طریقہ، اور وہ بھی بناتے ہیں جنہیں طریقہ نہیں آتا. آپ جاتے ہیں گھروں میں، بعض گھروں میں جائیں، بنائی بریانی، انہوں نے نیت بریانی کی تھی، فارمولہ یہ استعمال کیا، لیکن جب ڈش میں نکال کے سامنے رکھتے ہیں تو تمیز دینا مشکل ہے کہ یہ حلوہ ہے یا بریانی ہے، کیونکہ دونوں سے شباہت ہے اس کی. کچھ مہک بریانی کی ہوتی ہے لیکن شکل شمائل اس کی حلوے والی ہے. تجربہ ہوا ہوگا، خصوصاً یہ مرد حضرات جب بریانی بناتے ہیں تو ایسی ہی بنتی ہے ان سے، کہ آخر میں یہ مشکل ہوتا ہے تشخیص دینا کہ یہ بریانی بنی یا حلوہ بنا. بریانی کا ایک خاص فارمولہ ہے اور وہ مسالہ جو بریانی کا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک ڈش پرنٹ کیا ہوتا ہے اس کو انہوں نے، یہ بتانے کے لیے کہ جب بناؤ گے تو ایسی ہونی چاہیے. اوپر فوٹو ہوتا ہے نا ایک اس کا. یا کوئی اور مثال لے لیں آپ، لیکن اوپر ایک نقشہ دیا ہوتا ہے انہوں نے کہ جب بن جائے اس فارمولے کے تحت بناؤ تو ایسی بننی چاہیے. جس کو نہیں آتا، جو جسے پہلی دفعہ بنائی ہے، وہ حیران ہوتا ہے کہ بنائی تو میں نے بھی اسی طرح تھی لیکن چہرہ ملتا جلتا نہیں ہے اس سے اس کا، وہاں اس کی کچھ اور شکل ہے، یہاں کچھ اور شکل ہے. جو چیز ایک فارمولے کی صورت میں ہو، ایک تھیوری کی صورت میں ہو، ایک نظریے کی صورت میں ہو، وہ نظریہ جب عملی شکل اختیار کرتا ہے اس کی ایک شکل ہوتی ہے، ایک صورت ہوتی ہے. اور وہ یہ نہیں کہ جو بھی بن جائے، ہم اسلام کو عملی شکل دیں جیسا بھی سامنے آ گیا، جو بھی بن گیا ہے اسلام. تشیع اسلام کا عنوان ہے، اسلام کے عملی چہرے کا نام ہے. یعنی اسلام جب عملی صورت اختیار کرے تو وہ شکل تشیع میں مجسم ہوگا. یونیک اسلام کے کئی فرقے ہیں، ایک فرقہ وہ ہے، ایک فرقہ یہ ہے. ہمیں کس نے یہ بنا دیا، فرقہ بنا کے دے دیا؟ اسی علم نے، جس کا کام فرقے بنانا، جس کا کام فرقوں کو لڑانا، ایک علم ہے جس کا کام ہی یہی ہے، فرقے بنانا اور فرقوں کو لڑانا، جدلی علم ہے یہ علم. جہاں نہیں بھی بنتا وہاں بھی فرقہ بنائیں گے ضرور، کیوں؟ بلاخر ان کو لڑانا ہے، لڑانے کے لیے دو ہونا ضروری ہے. اب جہاں مس فارض کر لیں کہ جہاں دو نہیں ہے، ایک امت ہے، ایک امت ایک موجود ہے، ایک شے ہے، اور مومن کا کام ہے اس کو لڑانا, لڑانے کے لیے دو ہونا, چونکہ ایک کو ایک سے نہیں لڑایا جا سکتا, اپنے آپ سے اس کو نہیں لڑایا جا سکتا, اس کو پہلے دو بنائیں, دو بنانے کے بعد پھر اس کو لڑائیں. وہی کام جو ہاروت و ماروت قرآن نے ذکر کیا نا, ہاروت و ماروت کا ذکر. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ خاندان ایک خاندان ہے, زن و شوہر میاں بیوی ایک وجود ہیں, نہ دو وجود, ایک روح ہے, لیکن وہ ان کو دو کرتے ہیں, پہلے من و تو کرتے ہیں, ان کو دو کر کے پھر لڑا سکتے ہیں. جب تک دو نہ ہو یہ لڑتے نہیں ہیں. جب تک منیت اس میں نہ آ جائے, جب تک منیت اس میں نہ آ جائے, جب تک تیرا اور میرا شروع نہ ہو, لڑائی شروع نہیں ہوتی. اور تیرا اور میرا کہنے کے لیے من و تو ہونا چاہیے, اور من و تو ہونے کے لیے دو ہونا ضروری ہے. یہ من و تو کہنے کے لیے دو کرتے ہیں پہلے اس کو, پھر اس کو لڑاتے ہیں. یہ کام تھا ان کا. پھر خدا نے ان دونوں کو بھیجا کہ لوگوں کو طریقہ سکھائیں گے, یہ من و تو کو ختم کر کے اس کو ماں بنا دیں, ہم بنا دیں. من و تو نہ کہیں, میرا تیرا نہ کہیں. جس گھر میں میاں بیوی کے درمیان میرا اور تیرا شروع ہو جائے وہ گھر نہیں ہے, ہاسٹل ہے. وہ دونوں روم میٹ ہیں, وہ زن و شوہر نہیں ہے, وہ خاندان نہیں ہے, کیونکہ تقسیم ہو گئے ہیں, دو وجود ہو گئے ہیں. یہ آنکھ تو گرا جو ایک عورت اور مرد میں برقرار ہوتی ہے, یہ گرا ان دونوں کو ایک بنا دیتی ہے. اب وہ کیا بنے؟ ہم بنے, نہ کہیں میں یا نہ کہیں تو. لیکن بعض اس خاندان کے اندر بعض حسود, وہ آ کر ان دونوں کو منتو کرتے ہیں, پہلے منتو کر کے پھر ان میں لڑائی ڈالتے ہیں, چونکہ ان کا مشغلہ یہی ہے. جس طرح ریفری ہے کھیل کے اندر, ریفری کا کام کیا ہے؟ لڑانا, دو ٹیموں کو لڑانا, دو مکے بازوں کو لڑانا, دو پہلوانوں کو لڑانا. ایک پہلوان کو ریفری نہیں لڑا سکتا, دو ہونے چاہیے. حسود وہی کام کرتے ہیں, یعنی دو آدمیوں کو لڑانا. خوب یہ لڑا لڑا کے عادت ہو جاتی ہے جب لڑانے کی, ایک اور جنگ شروع کراتے ہیں وہ ادیان کے درمیان, فرق کے درمیان, مذاہب کے درمیان. اس کے لیے فرقہ بنانا ضروری ہے, دوسرے فرقے کے مقابلے میں ایک فرقہ کھڑا کرنا ضروری ہے تاکہ لڑا سکیں کسی کو آپس میں, الجا سکیں کسی کو آپس میں, ایک دوسرے کے ہاتھ میں دامن ایک دوسرے کا تھما سکیں, گریبان تھما سکیں. اگر ہم آئیں اس منظر سے دیکھیں, جیسے مناظرہ کس چیز کا نام ہے؟ نظریوں کے تبادلے کا نام مناظرہ ہے. مناظرہ یعنی آپ ایک نظریہ رکھتے ہیں, یہ ایک اور نظریہ رکھتا ہے, یہ ایک نظر رکھتا ہے, وہ ایک اور نظر رکھتا ہے, وہ اپنا نظریہ بیان کرے, یہ اپنا نظریہ بیان کرے, اس کو کہتے ہیں مناظرہ. لیکن اب فن مناظرہ یعنی ادیان کی جنگ, مناظرہ یعنی فرقوں کی جنگ. اگر ہم آئیں فن مناظرہ سے تشیع کو دیکھیں, تشیع فرقہ ہے. اگر ہم آئیں علم کلام کی نگاہ سے تشیع کو دیکھیں, تشیع فرقہ ہے. اگر ہم آئیں ملل و نحل کی نگاہ سے تشیع کو دیکھیں, تشیع فرقہ ہے. اگر ہم آئیں علم ادیان کی نگاہ سے تشیع کو دیکھیں, تشیع فرقہ ہے, دوسرے فرقوں کے مقابلے میں. اس کو ان کے ساتھ الجھایا بھی جا سکتا ہے, اس کو ان کے ساتھ لڑایا بھی جا سکتا ہے, اس کو ان کے مقابلے میں بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے, اس کو دوسرے فرقوں سے دور بھی رکھا جا سکتا ہے, دوسروں کو اس سے دور بھی رکھا جا سکتا ہے. لیکن آئیں بانیان تشیعوں کی طرف, جنہوں نے تشیعوں کی بنیاد ڈالی, جنہوں نے تشیعوں سکھایا بشریت کو, جب ان سے آ کر پوچھے تشیع کیا ہے, تشیع کس چیز کا نام ہے, کی اصطلاح میں تشیع، معصوم کی زبان میں تشیع، شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ من شیعنا، تشیع یعنی پیرو، پیروی. تھوڑا سا میں اس لفظ کو کھولوں تاکہ صحیح مطلب واضح ہو جائے کہ آج تک ہم تشیع کو کس نگاہ سے دیکھ رہے تھے، درحالی کی چیز تھے کیا، ہم اس کے کیا سمجھ کے کھا رہے تھے، کیا سمجھ کے تناول کر رہے تھے، در حقیقت کیا چیز تھی. ہوتا ہے کبھی انسان کچھ اور سمجھ کے اس کو تناول کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ ہوتی کچھ اور چیز ہے. تشیعوں کے لفظی خاندان سے، جو کہ عربی زبان میں الفاظ کا ایک پورا مجموعہ ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے، اس خاندان کے کئی الفاظ ہیں اور ان الفاظ کے متعدد معانی، مختلف معانی ہیں. تشیعوں، لفظ تشیعوں کے خاندان سے ایک اور لفظ ہے جو زیادہ عام استعمال بھی کرتے ہیں اس کو، وہ ہے تشیع، جنازے میں تشیع جنازہ. البتہ بعض تشیعوں کو بھی تشیع کہتے ہیں، مذہب تشیع، اہل تشیع کہتے ہیں نا کبھی، اہل تسنن کے مقابلے میں اہل تشیع خود بھی کہتے ہیں، دوسرے بھی کہتے ہیں، سب اہل تشیع. اہل تشیع یعنی جنازے کے پیچھے چلنے والے. شاید یہ ہمیں دیکھا، انہوں نے جلوسوں میں تابوت نکالتے ہیں، شبی نکالتے ہیں، تو بجائے تشیعوں کہنے کے اہل تشیع کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ کسی نہ کسی جلوس میں کوئی نہ کوئی تشیع کر ہی رہے تھے. تشیع جو کی ہوئی ہے، آپ نے دیکھی ہوئی چیزیں سمجھی ہوئی، تشیع یعنی جنازے کے پیچھے چلنا، تشیع چلنے کو کہتے ہیں. اور وہ بھی میت کا جنازہ کندھے پہ رکھ کر اس کو جب لے جاتے ہیں دفن کی طرف، قبرستان کی طرف، اس کے تابوت کے پیچھے پیچھے چلنا یا جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کو تشیع کہتے ہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ لفظ تشیع یا تشیع چلنے کے معنی میں ہے، پیروی کے معنی میں ہے، یعنی پیچھے چلنا. دو چیزیں اس میں موجود ہیں، ایک چلنا اور دوم پیچھے چلنا. آگے چلنے کو تشیع نہیں کہتے اور بیٹھ جانے کو بھی تشیع نہیں کہتے. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تشیع نہیں کر رہے ہیں آپ. تشیع یعنی چلنا اور وہ بھی پیچھے، کسی کے پیچھے چلنا، اس کو تشیع کہتے ہیں. تشیع کیا ہوا آپ؟ تشیع اسی لفظ سے ہے، تشیع کے لفظ سے. تشیع استعمال کرتے ہیں ہم، جانا پہچانا لفظ ہے ہمارے لیے. تشیع یعنی چلنا اور وہ بھی کسی کے پیچھے چلنا. تشیع اسی چلنے کا نام تشیع ہے، کسی کے پیچھے چلنے کا نام تشیع ہے. اسلام کو اگر آپ لے کر فقط لفظی تبادلہ قرار دیں، یہ تشیع نہیں ہے. اسلام کو اگر مجسم کریں، اسلام کو اگر کتابی شکل سے باہر نکالیں، اسلام کو اگر لفظی شکل سے باہر نکال کر عملی شکل دیں، آپ دیکھیں گے اس کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، ایک چلنا، حرکت کرنا، اور دوسرا کسی کے پیچھے حرکت کرنا. نہ بلا جہت حرکت کرنا اور بلا سمت حرکت کرنا. پس تشیع در حقیقت عنوان اسلام ہے، نہ کہ فرقہ اسلام ہے. اسلام کا عنوان ہے، عملی شکل کا نام ہے، اسلام کی عملی شکل کا نام ہے. تشیع کے مقابلے میں کیا چیزیں آئیں گی؟ تشیع کے مقابلے میں کوئی فرقہ نہیں آتا. تشیع کے مقابلے میں اسلام کی وہ شکلیں ہیں جو عملی نہیں ہیں، غیر عملی شکلیں ہیں، وہ تشیع کے مقابلے میں ہیں. تشیع کے مقابلے میں کیا چیز آئے گی؟ تشیعوں کے مقابلے میں علامہ اقبال نے اس کو خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے، تشیع جو علم مناظرہ نے پیش کیا وہ نہ وہ فرقہ ہے، تشیع جو علم کلام کہتا ہے وہ فرقہ ہے، تشیع جو بانی تشیع نے کہا، جو مؤسس تشیع نے کہا، تشیع یعنی اسلام کا عنوان، اس کی عملی نوعیت کا نام کہ اسلام کس نوع کا دین ہے، کس طرز کی چیز ہے، کس شکل کی چیز ہے، کس قسم کی چیز ہے اسلام، اسلام میں پارٹیشن کا نام تشیع نہیں ہے، پورے اسلام کی نوعیت کا نام تشیع ہے، پورے اسلام کی نوعیت کا نام تشیع ہے. علامہ اقبال نے تشیع کے مقابلے میں جو شکل پیش کی وہ ہے دین خانقاہی، خانقاہ جس کو اردو میں کہتے ہیں یا آپ یہاں کے لب و لہجہ میں کہتے ہیں خانقاہ، خانقاہ یا خانقاہ. خانقاہ کیا چیز ہے؟ آبادی سے باہر، محلے سے باہر، معاشرے سے کٹ کر ایک عبادت خانہ جس میں ایک شخص بنام صوفی وہ جا کر چلے کاٹتا ہے، صوفی نہ داڑھی والا، صوفی یعنی خود ایک خاص مسئلہ کے تصوف، ایک صوفی جا کر معاشرے سے کٹ کے، اجتماع سے کٹ کے، سماج سے دور ہو کر، الگ تھلگ آبادی سے باہر رہ کر جہاں بیٹھ کر چلے کاٹتا ہے، عمر پوری چلوں میں صرف کر دیتا ہے، کرتا کچھ بھی نہیں، فقط بیٹھا رہتا ہے وہاں جا کر، اور اگر کچھ کرتا ہے تو فقط چند ورد و چند ذکر انجام دیتا ہے بس. اس عبادت گاہ کا نام یا اس عبادت خانے کا نام، یا صحیح کہوں تو اس چلا کاٹنے کی جگہ کا نام اور چلا گاہ کا نام خانقاہ ہے، کیونکہ مجلس میں بھی یہ اشارہ کیا اس نقطے کی طرف تو سب کو یہ مشکل تھی کہ سر خانقاہ کس کو کہتے ہیں، ابھی یہ واضح نہیں ہوا کہ خانقاہ کیا چیز ہوتی ہے. خانقاہ وہ عبادت خانہ ہے، چلا خانہ جہاں چلے بیٹھ کر کاٹتے ہیں، کرتے کچھ بھی نہیں صرف بیٹھے رہتے ہیں وہاں پر، زیادہ زیادہ اگر کچھ کیا کچھ ذکر یا کچھ ورد ساتھ انجام دیتے ہیں، درویشوں کا اڈا کہہ لیں یا صوفیوں کا وہ عبادت گاہ. یہ ایک دین خانقاہی ہے. دین خانقاہی یعنی ایسا دین جس کے اندر انسان نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے، بجا کچھ بھی نہیں لانا. اسلام کو اگر مجسم کرے تو چند ورد ہیں اس کے اندر اور چند ذکر ہیں اس کے اندر، بس یہی پہ سارا اسلام تمام ہو جاتا ہے. تشیع کے مقابلے میں کوئی فرقہ نہیں ہے، تشیع کے مقابلے میں ایک شکل آنی چاہیے. کون سی شکل؟ جو عمل کے مقابلے میں ہو، جس میں عمل نہ ہو. اگر اسلام کو عملی اگر اسلام کو مجسم کریں، اسلام کو کوئی حقیقی شکل دیں ذہنوں سے باہر جسمانی طور پر، اگر اس میں عمل کا کوئی شائبہ موجود نہ ہو، فقط ذکر و ورد ہو جائے، یہ ہو جائے گا اسلام خانقاہی. اور اگر خانقاہ سے اسلام کو نکالیں باہر، خانقاہ سے باہر آئے اور عملی میدان حاصل کر لے، عملی شکل حاصل کر لے، عملی طور پر اسلام کا ہر حصہ، اسلام کا ہر نظام اور اسلام کا ہر حکم جب عملی شکل میں وجود میں آ جائے، اس کو تشیع کہتے ہیں. چونکہ شیعہ یعنی تشیع یعنی حرکت، عمل، حرکت، پیرو، کسی کے پیچھے ہونا. یوں نہیں کہ کوئی بھی نکل کر کوئی عمل کرے تشیع ہے، نا، کسی کے پیچھے چل کر عمل کرنا یہ تشیع ہے. وہ ہے دین خانقاہی. بس ابھی تک جو تشیع کے نام سے ہمارے ذہنوں میں موجود ہے, یا فرقہ ہے یا ایک مذہب ہے دوسرے مذاہب کے مقابلے میں, یا بعضوں کے بقول تشیع ایک عقیدہ ہے, نہ, تشیع اسلام کی عملی شکل کا نام ہے, اسلام کے عملی پہلو کا نام ہے, اسلام کے نفاذ کا نام ہے. اگر اسلام عملی ہو جائے یہی تشیع ہے. تشیع نہ شعار کا نام ہے, تشیع نہ کسی نعرے کا نام ہے, تشیع نہ کسی نسبت کا نام ہے, اور تشیع کسی فرقے کا نام بھی نہیں ہے. تشیع کے مقابلے میں خانقاہ, لیکن خانقاہ محاورہ بھی ہے ایک. خانقاہ صرف اسی کو نہیں کہتے جہاں صوفی آبادی سے کٹ کے باہر رہ جائے, باہر چلا جائے. ممکن ہے ایک چیز مرکز اسلام ہو, جہاں پر اسلام پیش کیا جاتا ہو, اسلام پڑھایا جاتا ہو, مسجد اسلام ہو, مدرسہ اسلام ہو, امام بارگاہ اسلام ہو, جہاں پر بھی بیٹھ کر فقط صوفیوں کی طرح ورد ہوتا رہے اور اسلام زبان پر ہی رہے اور زبان سے عمل میں نہ آئے, یہ خانقاہ ہے. خانقاہ یعنی ورد کی جگہ جہاں صوفی بیٹھ کر ورد کرتا ہے, جب ورد کر کر کے تھک جاتا ہے تھوڑی سی دمال ڈال لیتا ہے. صوفی کا رقص دمال ہوتا ہے, تھوڑی سی دمال ڈال لیتا ہے وہ. اگر کسی جگہ بیٹھ کر فقط اسلام کو زبانی طور پر ہی ختم کر دیں, ورد زبانی کریں اسلام کا, مدرسہ ہی دینی ہو اور اس میں فقط زبانی جمع خرچ ہو, یہ خانقاہ ہے. اگر مسجد ہو اسلام کی اور اس میں فقط زبانی جمع خرچ ہو, یہ خانقاہ ہے. اگر امام بارگاہ ہو اسلام کے نام پر اور اس میں فقط زبانی جمع خرچ ہو, یہ خانقاہ ہے. یہ خانقاہ ہے. تشیع کے اندر دو چیزیں بہت رکن رکین ہیں. چونکہ کہا تھا کہ تشیع یعنی عمل, اسلام کی عملی تصویر اور عملی شکل, اور وہ بھی کسی کے پیروی میں, کسی کے پیچھے, نہ ایک بلا جہت اور بلا سمت اور بلا مقصد حرکت, سرگرگم حرکت نہیں, سرگردان حرکت کا نام تشیع نہیں. جدھر منہ اٹھایا چل پڑے, بعض ہیں عمل کرتے ہیں لیکن جدھر منہ اٹھایا ادھر چل پڑے, اس کا نام بھی تشیع نہیں. اسلام کو لیا اور اس پر عمل شروع کر دیا, نہ, اس کا نام بھی تشیع نہیں. تشیع یعنی اسلام کی عملی شکل, اور وہ بھی کسی کی پیروی میں, کسی کے پیچھے. کس کے پیچھے؟ دو رکن ہیں تشیع کے اندر جو اسلام کی عملی تصویر کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں, ایک غدیر اور ایک عاشورا. یہ دو علم ہیں, یہ دو پرچم ہیں, یہ دو سنگ میل ہیں کہ یہ حرکت جو شروع ہوئی آیا اسلامی حرکت ہے یا غیر اسلامی حرکت ہے, کسی کی پیروی میں ہے یا نہ, ایک سرگردان حرکت ہے. ایک کا نام غدیر, دوسرے کا نام عاشورا. یہ دو رکن ہیں تشیع کے. توجہ فرمائے. اب وہ ذہن میں جو پہلے سے تصور قائم ہے وہ نکلنا بہت مشکل ہے. مجھے بھی یہ توقع نہیں کہ ایک تقریر سے یا چند جملوں سے وہ ملبہ سارا نکل جائے گا, نا. ابھی اس ملبے کو پہلی چوٹ پڑی ہے, اس مضبوط بلڈنگ کو, اس قلعے کو, کنکریٹ کو پہلی چوٹ پڑی ہے. اسے کوشش کرنا پڑے گا. اس کی دیواریں اتنی مضبوط ہیں جو آسانی سے ہلتی نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے پہلے تشیع کو فرقہ بنایا, اسلام کا ایک فرقہ بنایا, دوسرے اسلامی فرقوں کے مقابلے میں اس کو لائے, اور اس تشیع فرقی یہ ہمارا تشیع ہے. لہذا فرقے کے معنی میں شیعہ, فرقے کا پیرو یعنی شیعہ. تناظر میں ہمیں بہت سارے شیعہ نظر آتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. وہ ٹائٹل تشیع ٹائٹل بن گیا ایک فرقے کا, لہذا جو اسلام سے بھی باہر ہے وہ شیعہ کہلاتا ہے. اور بہت سارے ایسے جو تشیع کے زمرے میں آتے ہیں لیکن چونکہ فرقے کا بینر ان کے اوپر نہیں لگا ہوا ہمیں شیعہ نظر نہیں آتے. جب تشیع عنوان بن جائے فرقے کا پھر یوں ہوگا کہ ایسا فرد جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں شیعہ ہے. آج آپ کے سامنے آپ کے شہروں میں آپ کے ملکوں میں آپ کے ممبروں پر آئینی ایسے اظہارات ہوتے علی اللہ شیعہ کہلاتے ہیں یا نہیں کہلاتے, بلکہ آپ تو اس ملک میں ایسا ماحول بن گیا کہ وہی شیعہ کہلاتے ہیں, دوسروں کو شیعہ ہی نہیں سمجھتے. یعنی جس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں, نصیری جس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس کے اوپر بینر تشیع لگ گیا. کون سا تشیع؟ فرقے ہی تشیع. جو اسلام سے بھی باہر ہے وہ ہے شیعہ. یہ بینر کہیں بھی لٹکا لیں آپ, لیکن اس کے مقابلے میں جس کے اندر سارے رکن تشیع پائے جاتے ہیں, جس کے اندر روح غدیر بھی پائی جاتی ہے وہ روح عاشورہ, چونکہ اس کے اوپر بینر نہیں لگا ہوا فرقے کا لہذا کہتے ہیں یہ شیعہ نہیں. تشیع کو اگر صحیح نگاہ سے دیکھیں, صحیح زاویے سے دیکھیں, کچھ اور چیز ہے نہ وہ جو ہم نے بنا لیا. ہدایت خداوند تبارک و تعالیٰ نے, میں ایک اور مثال دوں آپ کو تاکہ ذرا واضح ہو بات. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہدایت قرآن کی شکل میں پیش کی. سب قرآن پڑھتے ہیں, سب قرآن سے سروکار ہے. قرآن سے ہدایت یافتہ انسان کیسا انسان ہو؟ قرآن بھی بن گیا منبع فرقوں کا, ہر فرقہ اب اس کا منبع قرآن ہے, اپنے آپ کو قرآن سے ثابت کرتا ہے. یعنی ریفرنس بک بن گئی ہے فرقوں کی قرآن. قرآن ریفرنس بک نہیں تھی, قرآن کتاب ہدایت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, ہدی للناس, یہ ہدایت کے لیے ہے. قرآن ہے منشور حیات, منشور زندگی انسان کے لیے, دستور العمل زندگی کا. یعنی اس کے مطابق آپ اپنی زندگی بسر کریں, عمر بسر کریں آپ. جب آپ عمر بسر کرتے ہیں قرآن کے مطابق, اختتام حیات پر اگر آپ کے سوانح حیات لکھے جائیں, ایک صنف تصنیف ہے تالیف, سوانح حیات لکھنا, سوانح نگاری, حالات زندگی. ابھی ہیں بہت سارے لوگوں کے حالات زندگی قلم بند ہیں جو مطالعہ کیے جاتے ہیں. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت یافتہ انسان اسے کہتے ہیں کہ جس کے اگر حالات زندگی لکھے جائیں اس حالات زندگی کو تفسیر قرآن سمجھا جائے. ایک مسلمان یعنی اگر اس کے حالات چونکہ قرآن اس کا منشور حیات قرآن رہا ہے, یعنی اس نے قرآن کو منشور زندگی قرار دیا ہے. خوبا اس کی زندگی کے حالات لکھو, بتاؤ کیسے زندگی بسر کی. جب اس کی زندگی کی وضاحت کی گئی, یہ وضاحت زندگی, تشریح زندگی, سوانح نگاری زندگی, یہ تفسیر آیات قرآن سمجھی جائے. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے دو نمونے پیش کیے, ایک قرآن اور ساتھی انسان کامل, ساتھی معصوم. کیوں پیش کیا؟ کہ یہ ہدایت ہے, اس کو تمہیں اپنانا ہے, اس کے مطابق تمہیں زندگی بسر کرنی ہے. خوب جب میں اس ہدایت کے مطابق زندگی بسر کروں جو شکل سامنے آئے گی میری زندگی کی وہ کیسی ہوگی، جو روپ میرا بنے گا وہ کیسا ہوگا، اس کے لیے خداوند نے اسوہ مقرر کیا کہ قرآن پر عمل کر کے اگر یہ شکل بنی تو سمجھو قرآن سے کوئی سروکار رہا ہے، لیکن اگر قرآن پر عمل کرو شکل کچھ اور بن جائے تمہاری اور معصوم کچھ اور ہو، اس صورت میں سمجھ لینا کہ قرآن سے تم نے استفادہ نہیں کیا، قرآن پر عمل نہیں کیا، کسی اور چیز پر عمل کیا ہے. لہذا انسان کامل، انسان ہدایت یافتہ، اس کے حالات زندگی وہی آیات قرآن ہے، اور قرآن کی آیات اس کے حالات زندگی بنتے ہیں. اسی طرح اسلام جب اس کو مجسم کیا جائے، جب اس کو عملی شکل دی جائے، عملی جامہ پہنایا جائے، وہ تشیع بنتا ہے. اسلام اگر ورد بن جائے، عملی شکل اختیار نہ کرے، شیعہ کے نام پر ہو یا سنی کے نام پر ہو، فرقہ ہی تشیع. ایک انسان جو فرقہ ہی شیعہ سے منسوب ہے، اگر فقط ورد کی حد تک اس نے اسلام کو رکھا ہوا ہے، اس کا اسلام خانقاہی اسلام ہے، تشیع نہیں ہے، یہ وردی اسلام ہے. ابلیس کی مجلس شورا ایک نظم ہے علامہ اقبال کی، ابلیس کی مجلس شورا ان کی شاعری میں، اردو مجموعہ ضرب کلیم میں. اس کو ضرور پڑھیں، اس نظم کو. ابلیس نے پوری دنیا سے اپنے نمائندے اکٹھے کیے اور کرتا ہے وہ کبھی کبھار اپنی پارلیمنٹ کو اجلاس طلب کرتا ہے، جتنے نمائندے اس کے پھیلے ہوئے ہیں، انسانی اور جنی اور سارے، اور اکثر اس کے جو پارلیمنٹ کے نمائندے ہیں شیطان کے، وہ انسانی شکلوں میں ہیں، انسانی روپ میں ہیں. اس پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کرتا ہے، پھر حالات کا جائزہ لیتا ہے، پوری زمین کا، پوری دنیا کا جائزہ لیتا ہے. اس جائزے میں ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ دنیا کے کس حصے میں کیا ہو رہا ہے، آیا شیطانی ہیلے، شیطانی حربے کامیابی سے عملی ہو رہے ہیں یا نہیں. ہر نمائندہ اپنے اپنے علاقے کا آ کر رپورٹ پیش کرتا ہے کہ اس کے علاقے میں کیا صورتحال ہے، آیا شیطانی حربے کامیابی سے جا رہے ہیں یا ناکام ہو رہے ہیں. سب نے آ کر اپنی اپنی رپورٹ پیش کی. ایک نمائندے نے آ کر کہا کہ ہمارے اس حصے میں مشکل پیش آ گئی ہے، وہ یہ کہ انسان نے ایک نیا مکتب، ایک نیا عزم ڈھونڈ لیا ہے بنام جمہوریت، اور یہ جمہوریت ان شیطانی حربوں کے لیے خطرناک ہے. بعضوں نے کہا سوشلزم، بعضوں نے کہا کچھ اور، ہر ایک نے آ کر اپنا اپنا خطرہ ظاہر کیا، کھٹکا ظاہر کیا کہ یہ نئے نظریے، یہ نئے مکتب، یہ نئے افکار، یہ انسان کو جگا رہے ہیں اور شیطان کی دسترس سے انسانیت کو خارج کر رہے ہیں. شیطان نے ان سب کی تقریریں سن کر انہیں کہا کہ تم ابھی بہت خام ہو، ناپختہ ہو، وہ چیزیں جو خطرہ نہیں ہیں انہیں تم خطرہ سمجھ رہے ہو. کہا کہ جمہوریت سے مت ڈرو، کیونکہ یہ وہی آمریت ہے، آمریت کے تن پر میں نے ایک نیا جامہ سی کے اس کو پہنا دیا ہے جو آپ کو جمہوریت نظر آتا ہے، ہے در حقیقت وہی آمریت ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. پھر مصدقیت، مصدقیت یعنی سوشلزم. بعضوں نے کہا کہ یہ عدالت کا نعرہ لگایا انہوں نے، اب دنیا پر عدالت برقرار ہو جائے گی، شیطانی حربے سب ختم ہو جائیں گے، فقیر امیر سب ایک ہو جائیں گے. شیطان نے کہا کہ اس سے بھی گھبرانے کی بات نہیں، ضرورت نہیں ہے اس سے، کیونکہ یہ نہیں ہے خطرہ. مصدقیت و اشتراکیت خطرہ نہیں ہے، اصل خطرہ در حقیقت اسلام ہے. جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے. مصدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے، کہ اشتراکیت کو خطرہ نہیں ہے شیطان کو، اشتراکیت کی جانب سے خطرہ نہیں ہے بلکہ اسلام کی جانب سے خطرہ ہے. مصدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. یعنی اس کو روکو کسی طریقے سے. خب اس کو کس طرح سے روکیں؟ اس نے خود نسخہ بھی تجویز کر کے رکھ دیا, کہا کہ اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے. اپنے چیلوں کو اس نے دستور دیا, اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے. مست کر دو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے, یعنی امت مسلمہ کو مست کر دو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. میں اگر مل جائے مجھے یہ نظم تو آپ کے سامنے پوری پڑھ دوں, زیادہ بہتر ہے. تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں تشیع ہے کیا اور ہم کہاں, کس چیز سے ہمارے ہاتھ میں کیا ہے, کس سے وابستہ ہیں ہم, یہ کیا چیز ہے. ضرب کلیم میں اس کے آخری حصے میں ابلیس نے اس پارلیمنٹ میں آخری صدارتی خطاب کیا, ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ بو, کیا زمین کیا مہر و ماہ کیا آسمان تو بے تو, دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق, میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو, کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ, سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو, دست فطرت نے کیا ہے جس جن گریبانوں کو چاک, مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو, کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد, یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو ہے اگر مجھ کو خطر, توجہ فرمائیے, شیطان کا اعلان خطر ہے, ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے. یہ شیطان آج کے زمانے خصوصاً شیطان بزرگ, آپ ذہن میں رکھیں, شیطان بزرگ کی پارلیمنٹ اور اس میں شیطان کا خطاب ہے, اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو, خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ, خال خال اکا دکا اس قوم میں نظر آتے ہیں وہ, کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو, جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے, مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. یعنی جو انسان, یہ ابلیس کہہ رہے ہیں اپنی پارلیمنٹ میں, کہ جو انسان بھی باطن ایام کو جانتا ہو وہ بخوبی جانتا ہے کہ اشتراکیت اور جمہوریت اور یہ چیزیں نہیں ہیں خطرہ, سب سے بڑا خطرہ اسلام ہے. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, شیطان کے بقول کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, ہے وہی سرمایہ داری ہے بندہ مومن کا دین. مومن کا مذہب بھی سرمایہ داری ہے, یورپ کا مذہب بھی سرمایہ داری ہے, یہ مومن ہو کر بھی سرمایہ داری کے مذہب سے منسلک ہے. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستین. یہ کیا ہے؟ عالم اسلام کے کمزوریاں, عالم امت مسلمہ کی کمزوریاں, کہ یہ امت حامل قرآن نہیں, عامل ور قرآن نہیں, اور اس کے جو رہبر ہیں, اس کے جو پیشوا ہیں, ان کی آستین میں ید بیضہ نہیں. امت حامل قرآن نہیں ہے اور امت کے رہبر ید بیضہ نہیں رکھتے. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف, ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. کہا میرا سارا کھٹکا یہ ہے کہ یہی تارے کے قرآن اور یہی جس کے رہبروں کے پاس ید بیضہ نہیں, مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں اس کے اندر شریعت پیغمبر زندہ نہ ہو جائے, عملی نہ ہو جائے کہیں. الحذر آئین پیغمبر سے سو بار الحذر, شیطان الحذر یعنی بچو ڈرو, کس سے ڈرو؟ آئین پیغمبر سے سو بار الحذر, یعنی اس نبی کے دین سے بچو ڈرو, شیاطین کو کہہ رہا ہے اس سے بچو. حافظ ناموس زن الحذر, آئین پیغمبر سے سو بار الحذر. حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری, موت کا پیغام ہر نو غلامی کے لیے, نہ کوئی فغفور و خاکہ نہ فقیر راہ نشین. کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف, منعموں کو مال دولت کا بناتا ہے امین. اگر یہ آئین زندہ ہو گیا, اگر یہ آئین عملی ہو گیا, یہ کایا پلٹ دے گا تمہاری. اس کو عملی کی طرف نہیں آنے دینا. ہو پھر کیا کریں اس کے لیے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب. بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. کہا کہ سب سے بڑا خطرناک نظریہ یہ ہے کہ آئین پیغمبر اس زمین کو خدا کی ملکیت سمجھتا ہے, نہ شہنشاہوں کی ملکیت سمجھتا ہے, نہ جاگیرداروں کی ملکیت سمجھتا ہے. سب سے خطرناک نظریہ یہ ہے اس کا. چشم عالم سے رہے پوشیدہ, یہ آئین تو خوب, یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. یہ مذہب اگر دنیا کی آنکھوں سے دور رہے تو یہ بہت بہتر ہے شیطان کے لیے. اور کہا کہ سب سے بڑی غنیمت کی بات یہ ہے کہ خود مسلمان اور مومن سے بھی پوشیدہ ہے دین. ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے, یہ کتاب اللہ کی تحویلات میں الجھا رہے. بہتر یہ کہ اس کو الہیات کے مسئلوں میں الجھا دو, اس کو ان مسئلوں میں لگا دو کہ فرشتے مؤنث ہیں یا مذکر. ہے نا اقباس, بڑی دقیق عمیق اقباس ہے کہ فرشتے مذکر ہیں یا مؤنث ہیں. اسی کی شبی باسیں آج کل جو باسیں جاری ہیں شروع ہیں, انہی باسوں میں ان کو الجھا دو, انہی میں ان کو لگا دو. آیا تشہد میں شہادت ثالثہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے. یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے, یہ کتاب اللہ کی تاویلات میں الجھا رہے. توڑ ڈالے جس کی تکبیریں طلسم شش جہاں, ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات. اس کی کوشش کرو کہ یہ راتیں اس کی تاریک ہی رہیں, کبھی اس میں نور نہ آنے پائے. ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے, ہے صفات ذات حق, حق سے جدا یا عین ذات. ان کو ان باسوں میں ڈالے رہو کہ آیا موسیٰ چوتھے آسمان پر ہیں, عیسیٰ پانچویں آسمان پر ہیں یا چوتھے پر ہیں. ان کے ممبروں میں یہی باسے رہے کہ عیسیٰ کون سے آسمان پر ہے, چوتھے پر ہیں یا پانچویں پر ہیں. آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد, جس میں ہو فرزند مریم کی صفات. ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم. ایک بڑی طولانی بات جو تاریخ اسلام میں رہی ہے کہ آیا قرآن حادث ہے یا قدیم ہے. امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات, کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات. لات و منات جو گھر کے علوم کے نام پر تمہیں دے دیے گئے, اور اس لات و منات میں تمہیں الجھا دیا گیا. ایک لات کا پجاری ایک منات کا مجاری, اور دونوں میں جھگڑا آپس میں, لات و منات کا جھگڑا علوم کے نام پر. تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے. شیطان نے پارلیمنٹ کو وصیت کی کہ اگر چاہتے ہو کوئی خطرہ نہ اٹھے, کوئی فتنہ نہ اٹھے زمین پر, اور شیطانی نظام حاکم رہے اس امت مسلمہ کو, تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے. تا بسات زندگی میں اس کے سب موہرے ہمات, تاکہ عملی زندگی میں اس کے سارے موہرے شکست کھا جائیں, کسی کو کوئی کامیابی نہ ہو. ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر, خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام. چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات, ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر, جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشا حیات. ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں. شیطان اپنے چیلوں کو کہہ رہے کہ ہر نفس ڈرتا ہوں میں اس امت کی بیداری سے میں. ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات, کیا کرو اس کو مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں, اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں. اسے اس امت کو مزاج خانقاہی میں پختہ تر کر دو, تم اس کے دین کو دین خانقاہی بنا دو. اس کی تعلیمات کو تعلیمات خانقاہی بنا دو، اس کی توحید کو توحید خانقاہی بنا دو، اس کی امامت کو امامت خانقاہی بنا دو، اس کی نبوت کو نبوت خانقاہی بنا دو، اس کے قرآن کو قرآنی خانقاہی بنا دو. جب پورا دین اس کا بن جائے گا خانقاہی، پھر شیطان چپ کر کے چادر اوڑھ کے سو جائے. کیوں؟ اس امت سے جس کا دین خانقاہی ہو جائے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ خود ہی اپنے دین کے لیے کافی ہے، یہ امت خود ہی اپنے لیے کافی ہے. تشیع اب کس چیز کا نام ہوا؟ توجہ فرمائیں، تشیع یعنی خانقاہوں سے دین کو نکالنا، خانقاہوں سے توحید کو نکالنا، خانقاہوں سے قرآن کو نکالنا. خانقاہیں فقط وانی جہاں صوفی بیٹھا ہوا ہے، وہ مسجدیں جو خانقاہ کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں، وہ مدرسے جو خانقاہوں میں بدل چکے ہیں، وہ امام بارگاہیں جو خانقاہوں کی حالت اختیار کر چکی ہیں، وہ ممبر و محراب جو خانقاہیں بن چکی ہیں، کہ جہاں پر دین فقط ورد رہ گیا ہے وہ بس، جہاں فقط امامت کا ورد ہوتا ہے، ورد امامت. تصویر لو، صوفیوں کا ایک خانقاہ میں ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ رقص ہے ان کا خاص محفل سما، دمال ڈالتے ہیں، وہ اس دمال میں کوئی ذکر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تذکرہ، کوئی ہو حق یا کچھ اس قسم کے الفاظ، بات سمجھ میں آتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آتے، وہ اس کو دمال کہتے ہیں. وہ مولانا روم نے ایک واقعہ نقل کیا ان میں کہ ایک صوفی گیا اسی خانقاہ میں، پہلے صوفی بھوکے بیٹھے ہوئے تھے کئی ہفتوں سے، یہ گیا گدے پر سوار ہو کر، اس کو بھی بھوک لگی تھی، اس نیت سے گیا کہ شاید اس خانقاہ میں کچھ پکا ہوا ہوگا. جب وہاں گیا تو پہلے سے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا یہ گدا لے کر آیا، بہت خوش ہوئے کہ یہ خدا نے بھیجا ہے، اس کو کھائیں گے ابھی، لہذا اس کی بے خبری میں انہوں نے اس کا گدا کاٹ کے پکا کے کھا لیا. جب پیٹ بھرا انہوں نے تو وہ عبادت یاد آ گئی، ان کی عبادت وہی دمال ہوتی ہے، دمال یاد آ گئی ان کو، اور دمال میں ذکر بھی ہوتا ہے، اور گدا صوفی کا کھا گئے تھے وہ، لہذا سب اٹھ کے ناچنے لگے، اور ذکر جو ساتھ شروع کیا انہوں نے مولانا روم کے بقول، وہ یہ تھا کہ خار برافت و خار برافت و خار برافت، یعنی گدا گیا گدا گیا گدا گیا. یہ صوفی جس کا گدا تھا، جب اس نے دیکھا کہ وہ اتنی خوبصورت دمال ڈال رہے ہیں، اس کو بھی جوش آیا، واجد آیا، یہ بھی اٹھ کے شروع ہو گیا خار برافت و خار برافت و خار برافت. ہر چیز ورد، اپنا نقصان بھی ورد بن جاتا ہے، اپنی تباہی بھی ورد بن جاتا ہے. توحید ورد بن گیا، امامت ورد بن گیا، نبوت ورد بن گیا، دین ورد بن گیا، دین تسبیح بن گیا، قرآن استخاری کی کتاب بن گیا. یہ ہے صوفیانہ دین، یہ ہے خانقاہی دین. اب تشیع کس چیز کا نام ہے؟ تشیع یہ ہے نکل کر خانقاہوں سے، ادا کر رسم شبیری. تشیع یعنی دین کو خانقاہوں سے نکالنا. وہ خانقاہیں خواہ مدرسے ہوں، وہ خانقاہیں خواہ کتاب خانے ہوں، وہ کتابیں ہوں، وہ خانقاہیں مسجدیں ہوں، وہ خانقاہیں امام بارگاہیں ہوں، وہ خانقاہیں کعبہ ہو، چونکہ کعبہ کسی دور میں بتخانہ رہا، بتخانہ بنا دیا، بتقدہ بنا دیا گیا، کعبے میں بت تھے، ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے تاکہ کعبہ کعبہ ہو جائے. فرق نہیں پڑتا، کعبہ بت قدا ہو تو بھی طواف کے قابل نہیں، کعبہ خانقاہ بن جائے تو بھی طواف کے قابل نہیں. وہ کعبہ جس کے اندر بت رکھے ہوئے ہوں وہ بھی قبلہ نہیں بنا سکتے، اور وہ کعبہ کہ جس کے گرد گھوم کر فقط دمال ڈال رہے ہوں، ذکر خانقاہی کر رہے ہوں، وہ کعبہ بھی تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا. وہ کعبہ ہدایت دے سکتا ہے کہ جہاں پر نقش قدم ابراہیم پڑے ہوئے ہوں. تمہیں کس لیے بنایا گیا کعبہ میں؟ دمال خانقاہی کے لیے، کہ کعبے کے گرد سانپ چکر لگاؤ یعنی دمال، یا اس لیے بلایا گیا کہ یہاں پر نقش قدم اسماعیل ہے، نقش قدم ابراہیم ہے، نقش قدم حاجر ہیں. کعبے کے جتنے اعمال ہیں، حج کے جتنے اعمال ہیں، وہ تین انسانوں کا کردار ہے، کل حج تین انسانوں کا کردار ہے. بعض جگہ ابراہیم کا کردار ہے، بعض جگہ اسماعیل کا کردار ہے، اور بعض جگہ حاجر کا کردار ہے. بیٹا باپ ماں یہ خاندان. بعض جگہ ابراہیم کا کردار ہے, بعض جگہ اسماعیل کا کردار ہے, اور بعض جگہ ہاجر کا کردار ہے. بیٹا باپ ماں یہ خاندان, ان کے نقش قدم پر آ کر چلو تم. دین کو اس خانقاہوں سے نکالو, یہ تشیع ہے. جب تک خانقاہی ہے دین یہ تشیع نہیں ہے. اسلام جب تک خانقاہوں میں ہے یہ تشیع نہیں ہے. کسی بھی فرقے کا اگر تسنن ہو خانقاہی یہ بھی اسلام نہیں ہے. تشیع فرقہ بنا کر اس کو بنا دے خانقاہی یہ بھی تشیع نہیں ہے. اس کو خانقاہوں سے نکال کر اس پر عمل کرو. جس دن عمل کیا ہو جاؤ گے شیعہ, جس دن پیروی کی ہو جاؤ گے شیعہ. لیکن پیروی کس طرح کی پیروی نہیں ہے کہ جس طرح سے منہ اٹھاؤ اور نکل جاؤ کہو کہ ہم کے اسلام پر عمل کر رہے ہیں. نا, دو رکن ہیں اس کے, اسلام کے دو رکن ہیں, ایک ہے غدیر اور ایک ہے عاشورا. یہ پیروی میں ہے, تشیع یعنی پیروی, غدیر یعنی ولایت, عاشورا یعنی شہادت. غدیر محور دین ہے یہ بتانے کے لیے کہ جب اسلام کو خانقاہوں سے نکال کر عملی کرو گے, یہ عمل کسی محور میں ہونا چاہیے. اگر وہ محور نہ ملا یہ ایک سرگردان حرکت ہے, یہ شاید رقص صوفی سے بھی بدتر ہے, یہ دمال سے بھی بدتر ہے. عمل کرو, نمازیں پڑھو لیکن اس کا کوئی محور نہ ہو, جماعتیں ہو لیکن اس کا کوئی محور نہ ہو, جلسے جلوس ہو لیکن ان کا کوئی محور نہ ہو, نظام ہو لیکن اس کا کوئی محور نہ ہو. اگر وہ محور نہ ملا تو بھی تشیع نہیں ہے. وہ ہے محور ولایت. بس اسلام جب خانقاہوں سے نکل آئے, جب لائبریریوں سے نکل آئے, جب کتابوں سے نکل آئے, کتابوں سے نکل کر اپنے محور میں آ جائے, اور وہ محور بھی ولایت ہو, اس کا نام ہے تشیع. خوینی رضوان اللہ علیہ نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ اسلام کو خانقاہوں سے نکالا, اسلام کو کتابوں سے نکالا. بہت سارے لوگوں نے اسلام کی خدمت کی. کیا خدمت کی؟ ایک کتاب سے اٹھا کر دوسری کتاب میں ڈال دیا. پہلے چند کتابوں میں تھا, وہاں سے نکال کے ایک جلد بنا دی, ایک جلد کی 10 جلدیں بنا دی. یہ اسلام ایک کتاب سے کتاب پر, کاغذ کے صفوں سے کاغذ کے صفوں پر منتقل کرنے سے بن گئے خادم اسلام. کاغذات میں تھا اسلام, کاغذ سے کاغذ میں منتقل ہوتا رہا, یہ بن گیا عالم اسلام, وہ ہو گیا محقق اسلام. لیکن کسی نے اسلام کو تشیع میں نہیں بدلا. اسلام رہا کاغذی اسلام, کتابی اسلام, لائبریری کا اسلام, ذہنی اسلام, درسی اسلام, خانقاہی اسلام. لیکن آکر امام خمینی نے اس کو خانقاہوں سے نکالا, کتابوں سے نکالا, لائبریریوں سے نکالا, نکال کر لوگوں کی زندگیوں میں ڈالا اس کو. اور وہ بھی نہ فقط یہ کہ جس طرح بھی طالبانی اسلام, نہ کیونکہ طالبانی اسلام کیا ہے, اسلام کو نکال کر عمل تو کیا, عملی شکل تو دی, لیکن وہ دمال سے بدتر ہو گئی. وردی اسلام سے بدتر ہو گیا. کیوں بدتر ہو گیا؟ اس لیے کہ آپ نے کتابوں سے نکال کر عمل میں تو لائے لیکن اس کو محور نہیں ملا, محور ولایت میں نہیں تھا. جب محور ولایت میں نہ ہو وہ ہو جاتا ہے طالبانی اسلام. اور طالبانی اسلام کے بارے میں بہترین تعبیر رہبر معظم انقلاب اسلامی کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ طالبان اسلام کا کارٹون ہے. جیسے آج کل کارٹون ہے نا, ایک تضحیک اسلام کے لیے, توہین پیغمبر اکرم کے لیے کارٹون بنایا گیا جس کے جذبات مجروح ہوئے اور ان کے مقابلے میں مسلمان آج سراپا احتجاج ہیں. یہ کارٹون بہت برا ہے, توہین آمیز ہے. لیکن اس سے بھی برا کارٹون جو مغرب نے بنایا, امریکہ نے بنایا اسلام کے خلاف, وہ طالبان ہے. واقعی بدترین کارٹون پورے اسلام کا. دینش اخبار نے صرف ذات گرامی پیغمبر اکرم کی توہین کے طور پر کارٹون بنایا، لیکن طالبان پورے اسلام کا توہین آمیز کارٹون تھا۔ کیوں توہین آمیز کارٹون تھا؟ اس لیے کہ اسلام کو عملی کیا انہوں نے، لیکن عملی کرنے سے محور جب اس کو نہیں ملا، وہ بن گیا کارٹون اسلام کا۔ تشیع، اسلام کو عملی کریں لیکن اپنے محور کے اندر، اور وہ محور ہے اس کا ولایت۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ اسلام اس وقت خانقاہوں سے نکل کر عملی بنے گا، اور عملی ہونے کی صورت میں بھی ولایت کے محور میں آئے گا کہ جب اس کے لیے عاشورہ ہوگا۔ عاشورہ کے بغیر نہ اسلام خانقاہوں سے نکل کر عملی ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے محور میں آتا ہے اگر عاشورہ نہ ہو۔ اس لیے دو رکن ہیں تشیع کے اندر، تشیع یعنی اسلام کی عملی تصویر، اسلام کی عملی تصویر۔ آج سے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کبھی بھی تشیع حقیقی کو، تشیع ناب کو فرقہ نہ کہیں آپ۔ یوں نہ کہ ایک اسلام کا ایک فرقہ وہ ہے، ایک فرقہ تشیع، یہ وہ تشیع ہے جو علم مناظرہ نے پیش کیا ہے، یہ وہ فرقہ ہے جو علم کلام نے پیش کیا ہے، یہ وہ تشیع ہے جو علم ادیان نے پیش کیا ہے، یہ وہ تشیع ہے جو مارکہ بازوں نے تشیع متعارف کروایا کہ یہ ایک دڑا وہ ایک دڑا۔ یعنی اسلام ٹوٹا، دو حصے بن گئے، ایک حصہ یہ ایک حصہ وہ۔ نہ خیر، یوں نہیں ہے حقیقت۔ تشیع اسلام کی عمل کا نام ہے، عمل کیے بغیر تشیع کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ جو عمل کے بغیر مسلمان ہو، وہ اپنا نام جو بھی رکھے، سنی رکھ لے، سنی رکھ لے، صوفی رکھ لے، صوفی رکھ لے، لیکن شیعہ نہیں ہو سکتا، بے شک اس نے بینر شیعہ کا لگایا ہوا۔ تشیع یعنی اسلام کی عملی شکل کا نام ہے، لیکن ایسی عملی شکل جس کا محور غدیر ہو، اور غدیر کے محور میں لانے کے لیے جس کی پشت پر عاشورہ موجود ہو۔ اگر تشیع دیکھنا ہے تو وہ عمل امام خمینی میں دیکھیں۔ آپ کوشش کی کہ ایک امت کو تشیع بتا دیں، اس دنیا کو تشیع کی عملی تصویر دکھا دیں کہ یہ تشیع ہوتا ہے، لیکن جو غدیر کو بھی خانقاہی بنا دیں، جو عاشورہ کو بھی خانقاہی بنا دیں، غدیر بھی ذکر بن جائے وہ ورد بن جائے، اور عاشورہ بھی ذکر و ورد بن جائے، وہ غدیر و عاشورہ جو اسلام کو خانقاہوں سے نکال کر تشیع بنانے کے لیے آئے تھے، کچھ ماہرین نے خود غدیر و عاشورہ کو بھی واپس خانقاہوں میں لے گئے، اس کو بھی ورد بنا دیا، اس کو بھی ذکر بنا دیا فقط۔ حقیقت تشیع بہت دقیق ہے، بہت عمیق ہے۔ تشیع عنوان اسلام ہے، میں بار بار تکرار کر رہا ہوں، تشیع عنوان اسلام ہے، عملی اسلام کا عنوان، فرقہ نہیں ہے۔ ہوگا معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، کیا مانگتا ہے یہ تشیع ہم سے، آج کا زمانہ کیا مانگتا ہے ہم سے۔ درود پڑھیے محمد والے، تقاضا کیا ہے؟ ابھی طلب کس چیز کی ہے، زمانہ کس چیز کا ہے؟ اس وقت دنیا کو ضرورت اسلام کی ہے، اور وہ بھی عملی اسلام کی ضرورت ہے، وردی اسلام نہ، عملی اسلام کی ضرورت ہے۔ ورنہ اسلام کے کارٹون بنتے رہیں گے جب تک عملی اسلام نہیں آیا، یا خود مسلمانوں کے اندر بنتے رہیں گے، یا مسلمانوں کے دشمنوں کے اندر بنتے رہیں گے۔ تشیع کی ایک رسالت ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک تاریخی رسالت، ایک انسانی پیغام، ایک عالمی پیغام، ایک بشری پیغام، یہ تشیع کی ذمہ داری ہے۔ یعنی تشیع در حقیقت وہ شیعہ جو بھی تشیع کے اسلام کی عملی صورت سے متصل ہے اور اپنے آپ کو شیعہ سمجھتا ہے، شیعہ سمجھنا یعنی اپنے دوش پر کچھ ذمہ داری لینا، اپنے ذمہ کچھ بوجھ لینا۔ شیعہ فقط کالے کپڑے پہن کے نہیں بن جاتا انسان، شیعہ فقط سینے پہ دو ہاتھ مار کے نہیں بن جاتا انسان، شیعہ فقط گریہ کر کے نہیں بن جاتا انسان، شیعہ فقط کچھ سن کر یا سنا کر نہیں بن جاتا انسان، شیعہ فقط چند کتابیں پڑھ کر نہیں بن جاتا انسان۔ شیعہ بننے کے لیے سب سے پہلے وہ رسالت اور وہ ذمہ داری تاریخی اور عالمی اپنے دوش پہ سنبھالنا پڑتی ہے، اپنے دوش پہ اس کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک پیغام کا حامل بننا پڑتا ہے اور اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا ذمہ دار انسان اپنے آپ کو ٹھہراتا ہے، یعنی ایک تعہد ہے خدا کے ساتھ، ایک عہد ہے خدا کے ساتھ تشیع۔ اور زمانے کے لحاظ سے اس ذمہ داری میں شدت بھی آ جاتی ہے زمانے کی خصوصیات کے لحاظ سے۔ شیعہ کسی لا تعلق انسان کو نہیں کہہ سکتے ہم، شیعہ کسی غیر جانبدار انسان کو نہیں کہہ سکتے ہم، جس نے کہا کہ شیعہ کسی خانقاہی کو نہیں کہہ سکتے ہم۔ بانی تشیعوں کے نظر میں ایک بات چھڑ جاتی ہے، بعض کا سوال بھی کرتے ہیں کہ تشیع سے شروع کہاں سے ہوا، تشیع شروع ہوا اسلام سے، اسلام کس لیے تھا؟ نفاذ کے لیے، عمل کے لیے، اسی وقت سے تشیع بھی شروع تھا۔ فرقہ کب بنا تشیع؟ یہ بات کی بات ہے کہ تشیع کو فرقہ بنا دیا گیا دیگر فرقوں کے مقابلے میں، اسی وقت سے تشیع کے ذمہ ایک ذمہ داری ہے، شیعہ کے ذمہ ایک ذمہ داری ہے، شیعہ کا ایک عہد ہے اپنے دین کے ساتھ اور خدا کے ساتھ، جس عہد کو اسے نبھانا ہے کہ یہ پیغام جس کا وہ حامل ہے، جس کا وہ امین ہے، اس کو صاحب امانت تک پہنچانا ہے اسے، اور ہر قیمت پر پہنچانا ہے اسے۔ وہ قیمت جو ادا کرے وہی عاشورہ کا پیغام ہے۔ غدیر اس پیغام کے ساتھ عہد کا نام ہے، عاشورہ اس عہد کی وفا کے لیے قربانی کا نام ہے، یعنی ولایت۔ پہلے دیکھیں کہ خلا کہاں ہے، محرومیت کہاں ہے، انسانیت کو درپیش محرومیتیں کیا ہیں، کن محرومیتوں کی وجہ سے بشر بحران کا شکار ہے، انسانیت بحران کی شکار ہے، اور ان بحرانوں کا جواب کیا ہے۔ توجہ فرمائیں، ایک شیعہ کی رسالت کیا بنتی ہے، ایک شیعہ کا عہد کیا ہے اپنے خدا کے ساتھ، اسے کرنا کیا ہے۔ رسوماتی شیعہ نا، وہ شیعہ جو حامل پیغام ولایت ہو، غدیر ہو، اور غدیر کے پیغام کے ایصال کے لیے جو پیرو عاشورہ ہو، جس کے دامن میں دو چیزیں ہوں، غدیر و عاشورہ۔ آج خلا بھرنے کے لیے توجہ فرمائیں کہ ہم نے اگر اپنی رسالت انجام نہ دی، ہم نے اگر اپنی ذمہ داری انجام نہ دی، یعنی شیعہ نے، تشیع نے اگر اپنا کردار ادا نہ کیا، اور اس نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا، یا نکل رہا ہے، کیا نکل رہا ہے؟ ہر انسان فطری طور پر ایک عادلانہ نظام کا منتظر ہے، ہر انسان عدالت کا خواہاں ہے، انصاف کا خواہاں ہے، ہر انسان اپنی فطرت کے تقاضوں کے پورے ہونے کا خواہاں ہے، ہر انسان کی یہ تمنا ہے۔ اس تمنا کا حقیقی جواب اسلام اور اسلام کی عملی شکل کا نام تشیع ہے۔ لیکن جب یہ فریضہ انجام نہیں پاتا، یعنی انسان کے ان فطری تقاضوں اور خواہشات کا جواب اس کو نہیں ملتا، یہاں پر جھوٹے، اور نہ صرف جھوٹے بلکہ انسان کے دشمن، انسانیت کش و خونخوار و انسان خوار، وہ بن بیٹھتے ہیں بعنوانی رہبر انسانیت، وہ آتے انسانی بحرانوں کو حل کرنے کے لیے، انسان کے اندر موجود خلا اور محرومیت کو بھرنے کے لیے۔ اس لیے امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا فرمانا یہ تھا کہ اگر مسلمان اگر تشیع احساس فریضہ نہ کرے اور وہ رسالت اور عہد جو خدا نے اس کی گردن پہ ڈالا اور اس نے خود عہد کیا خدا کے ساتھ، شیعہ بننا یعنی عہد کرنا خدا کے ساتھ، شیعہ بننا یعنی امین خدا بننا، شیعہ بننا یعنی اپنے دوش پر یہ سارا بوجھ لینا، اگر یہ اپنی رسالت انجام نہ دے، اپنا فریضہ انجام نہ دے اور اس خلا کو نہ بھرے جو لوگ محسوس کر رہے ہیں، اس کی جگہ پر یہی انسانیت دشمن آ کر اپنے کاذب نعروں کے ساتھ، کاذب شعاروں کے ساتھ یہ خلا بھریں گے، اور نہ فقط وہ خلا بھریں گے نہیں بلکہ انسانیت کو نابود کرنے کے درپے ہوں گے۔ ہر اس شخص کا ذمہ ہے جو تشیع کو سمجھتا ہے یا تشیع کو سمجھنا چاہتا ہے کہ خونخاروں سے، جانخاروں سے، ان درندوں سے اگر انسانیت کو نجات دینا چاہتا ہے، اس کا راستہ یہ ہے کہ انسان کے بحران کو یا اس کے خلا کو بھرنے کے لیے اس کی فطری تقاضے کا جواب دے، وہ نظام اس کے سامنے متعارف کروائے جس کی جستجو میں انسان ہے، جس کی جستجو میں انسان ہے۔ لیکن جس کا کام ہے وہ بتانا، خود وہ بھی خبر ہے، اسے خانقاہ ہی بنا دیا گیا، اسے فرقہ بنا دیا گیا، اسے الجھا دیا گیا، جب الجھا دیا گیا وہ اپنی رسالت بھول گیا، اور دنیا آج ان کے ہاتھوں میں ہے جو فقط دنیا کو نگلنے کے در پہ ہیں، ہڑپ کرنے کے در پہ ہیں۔ تشیعوں کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، انسانیت کے مقابلے میں ذمہ داری بنتی ہے۔ عاشورہ ایک بہت گہرا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے عاشورہ فقط یہ اسباب مہیا کرنے کے لیے برپا نہیں ہوا کہ ایک امت آنسو بہا کر ثواب پہنچے، ثواب حاصل کرے اور اس ثواب کے نتیجے میں بہشت تک پہنچ جائے، نا، تشیع عاشورہ انسان کے اس خلا کو بھرنے کے لیے ایک قدم تھا اور انسان کو ایک راستہ دکھانے کے لیے تھا کہ اگر اپنی سعادت کی طرف آنا چاہتے ہو تو نظام خدا کی طرف ہو۔ اگر نظام خدا نہ پیش کیا گیا، نظام خدا نہ متعارف کیا گیا، نظام الہی کی طرف نہ لایا گیا لوگوں کو، پھر دنیا ان خونخاروں کے ہاتھ میں، ان درندوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ ایسے میں تشیعوں کی بڑی اہم ذمہ داری بنتی ہے، وہ اپنا عالمی نظام جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے بشریت کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے، وہ شیعہ کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، پوری انسانیت کے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن اس وقت پیش کرے گا جب خانقاہوں کو ترک کرے، تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اور وہ ذخیرہ خدا جو خدا نے محفوظ کر رکھا ہے بقیت اللہ العظم، کہ اگر شیعہ اپنا فریضہ انجام دیتا رہے اور وہ محور انسانیت کو بتاتا رہے تو اس سے میدان ہموار ہو جائے گا بقیت اللہ کے لیے، اور جب بقیت اللہ آ جائے انسانوں کو الہی نظام نصیب ہو جائے گا اور ان درندوں اور خونخاروں سے انسان کو نجات مل جائے گی۔ بس تشیعوں کی رسالت در حقیقت بہت عظیم ہے۔ اس کو گفتگو کے دوسرے حصے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ابھی ظاہر لکھا ہے کہ نماز و طعام کا وقفہ ہے اور کعبہ آباد میں